بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اور رب جو ہم سب سے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک، اور پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. خداوند متعال کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے توفیق دی اس خمسہ مجالس کو آج آخری مجلس سے اختتام تک پہنچا سکیں. اور جس طرح سے کہ اعلان موضوع روزانہ کرتی ہوں، آج بھی بیان کر رہی ہوں، امام حسن علیہ السلام کی صلح اور اور غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں، ہم اپنے امام کے حوالے سے وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ غفلتیں، وہ بے وفائیاں انجام نہ دیں جو ہمارے امام، دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انجام دی گئی. تاریخ کو پڑھنے کا اور ماضی کو دہرانے کا اصلی ہدف یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو سابق میں گزری ہیں، وہ چیزیں جو ماضی میں گزری ہیں، وہ عبرتیں جو ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں، ان کو ہم آج کے لیے اپنے لیے سبق بنائیں، آج ان سے درس حاصل کریں، اور اب وہ غلطیاں تکرار نہ کریں جو گزشتہ زمانے میں ائمہ اطہار کے ساتھ ان کی امتوں نے کی. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، وہ سورہ قصص کی مشہور و معروف آیت، سورہ قصص کی پانچویں آیہ کریمہ، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے، نیکی کریں گے ان لوگوں کے اوپر، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن کو زمین پر کمزور بنایا گیا، جن کے حق کو اہل زمین نے غصب کیا ہے، جن کے مقام اور مرتبے کو زمین والوں نے نہیں سمجھا ہے، جن کی معرفت زمین والوں نے حاصل نہیں کی، جن کی حکومت اور غلبہ جو اللہ چاہتا تھا کہ زمین کے اوپر قائم ہو، اہل زمین مانے بنے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت زمین کے اوپر نہیں ہو سکتی، ان کو مظلوم بنایا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم ان کو زمین کے اوپر امام قرار دیں گے، نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو زمین کے اوپر اپنا وارث قرار دیں گے. یہ آیت امام زمانہ جل اللہ تعالی مولا کے ظہور کے متعلق ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کے بعد باقی ائمہ اطہار کی بھی حکومت ہوگی، اور رجعت کا عقیدہ ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع کے درمیان وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر شیعوں کا یقین رکھنا، شیعوں کا ایمان لانا، اس کے بارے میں یقین حاصل کرنا سب کے لیے لازمی ہے. معصومین علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور اس دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہوگی. بس اس وعدہ الہی کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ وعدہ الہی ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وعدہ الہی کو پورا ہونے میں اپنے امام کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں. ہر زمانے کے لوگ سب سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کا حق رکھتے ہیں، یعنی ان کی گردن پہ سب سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے فرائض ہوتے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا بہت مشہور اور معروف حدیث جس کو دو تین دفعہ یہاں پر تکرار کیا آج بھی، کیونکہ آخری مجلس ہے اور اس میں ہمیں اپنے تمام مطالب کا جو گزشتہ چار دنوں میں بیان ہوئے خلاصہ بھی کرنا ہے اور کچھ نئی چیزیں بھی بیان کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی مرتبت کی بہت مشہور اور معروف حدیث کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا. یہ حدیث نبی اکرم اپنے زمانے میں بیان کر رہے ہیں اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے زمانے والوں کے لیے بھی بیان کی تھی اور آج ہمارے لیے بھی یہ حدیث بیان کی گئی کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی امام کے دور میں ہوتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کرے، اپنے امام کی مدد کرے، اپنے امام کا پیروکار ہو، اپنے امام کی بات کے اوپر چلے، اپنے امام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے امام کی اطاعت کرے. اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام کی معرفت نہیں رکھتا، کیونکہ معرفت امام زمانہ کا مطلب ہی ہے یہ کہ امام کی پیروی کرنا، امام کا مطیع بن جانا. اور ہر زمانے میں ان تمام ائمہ اطہار کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ائمہ اطہار کی معرفت رکھنے والے کم لوگ ہوتے تھے اور بے معرفت گروہ زیادہ تھا، جس کی بعض مثالیں مولا کائنات کے زمانے سے دی. حضرت علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بے معرفت تھے، جبھی تو چھٹے امام تک کے زمانے تک، یعنی چھٹے امام کے دور میں مولا کائنات کی قبر کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت علیہ السلام کہاں دفن ہے. حضرت علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، اور جب چھٹے امام کا دور تھا جب لوگوں کو پتا چلا تھا مولا کائنات نجف میں کس مقام پر دفن ہے، اور کئی مقامات کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہاں پر علی کی قبر ہوگی. حضرت علی علیہ السلام ان کی رسول اللہ کی بیٹی دختر گرامی رسول جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو جناب سیدہ کی قبر کو کئی جگہ پر کھود رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جناب سیدہ کی قبر ہو. آج بھی جناب سیدہ کی قبر مخفی، اب بھی تین احتمالات ہیں جناب سیدہ کی قبر وہاں ہو سکتی ہے. یہ کون سا گروہ تھا کہ جن کی موجودگی میں مولا کائنات دختر رسول کی قبر کو چھپا رہے ہیں؟ یہ کون سا گروہ تھا کہ جن کی موجودگی میں امام حسن اپنے بابا کی قبر کو مخفی رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بے معرفت گروہ تھے جن سے اتنا خطرہ تھا، جن کا اندیشہ یہ تھا کہ یہ حتیٰ قبر کی بھی حرمت کی پاسداری نہیں کریں گے، قبر کی حرمت کو بھی پائمال کر دیں گے، قبر کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، جنازے کی بھی بے حرمتی کریں گے. جن سے اس حد تک خطرہ ہو تو یہ گروہ بے معرفت گروہ. دختر رسول اور رسول اللہ کی شہادت کے درمیان سے 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے. اتنے کم مدت کے بعد بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا احترام نہ کیا گیا. بعد رسول رسول اللہ خود جو اتنا گریہ کر رہے ہیں اپنی شہادت کے وقت, نبی اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گریوں کو اس لیے بجا لا رہا ہوں, یہ میرے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں, میں اس لیے اشک بہا رہا ہوں کیونکہ میرے بعد میری بیٹی کے اوپر اور حسن حسین کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے. نبی اکرم اپنے مصائب پر نہیں رو رہے, انہیں خود تکلیف ہے, خود اس دنیا سے جا رہے ہیں, بلکہ رسول اللہ جاتے وقت اپنی بیٹی اور اپنی اولادوں کے اوپر حسن حسین کے اوپر جو ظلم ہونے والا ہے اس کے اوپر رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں. یہ بے معرفت گروہ ہر دور میرا بے معرفت گروہ رسول اللہ کے بھی دور میں تھا, لیکن صرف اسلام کی بقا, اسلام کو آگے بڑھانا, اسلام کی حفاظت رسول اللہ کے نزدیک بھی اہمیت رکھتا تھا, لہذا انہوں نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا. بہت زیادہ بے معرفت لوگ رسول اللہ کی بے حرمتی کرتے تھے, جیسے کہ بعض مثالیں دی کہ صلح حدیبیہ پہ بھی لوگوں نے کتنا شور شرابہ کیا اور نبی اکرم ان کو خاموش کرتے رہے, ان کو مصلحتیں بتاتے رہے, لیکن سب کی سمجھ میں مصلحتیں نہیں آتی تھیں اور بعد میں رسول اللہ کو برا بھلا کہتے تھے. جب نبی اکرم کے سامنے بیٹھتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے, جب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تو گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے, حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ علی نے کہا میں مظلوم اور میری مظلومیت یہ ہے کہ رعیتیں اپنے حاکم سے اس کے خوف سے ڈرتی ہیں اور میں اپنی رعیتوں کے ظلم سے ڈرتا ہوں, کہ میری رعیت ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں. مولا کائنات مظلوم, امام حسن علیہ السلام مظلوم, کہ امام حسن علیہ السلام نے کس مصیبت کے دور میں, کس اضطراب کے دور میں منصب امامت کو سنبھالا, اور جب مولا کی بیعت بھی کر لی تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی. امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت یہ کہ امام حسن علیہ السلام مجبوری میں معاویہ سے صلح کرتے ہیں, اور اس وقت صلح کرتے ہیں کہ جب معاویہ کہتا ہے کہ جو بھی شرائط آپ کہیں گے میں اس کے مطابق آپ سے صلح کروں گا. کل تک کی مجلس میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہیں تک ہوئی تھی, امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے امام حسن علیہ السلام سے کیوں بے وفائی کی, اور بے وفائی کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اصلی نقطہ حب دنیا ہے, کہ اگر ان کے دلوں میں محبت دنیا نہ ہوتی اور ان کے ایمان مضبوط ہوتے تو وہ حب دنیا کو اپنے دلوں سے نکال دیتے. حب دنیا دل سے نکالتے ایمان قوی ہوتے, پھر سستی بھی نہیں آتی ان کے جذبوں میں. وہ قوی اور سستی جو دیکھی جا رہی تھی کہ آتے ہیں ابتدا میں ساتھ دیتے ہیں بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یہ سستی اور کاہلی دنیا کی وجہ سے, محبت دنیا کی وجہ سے ان کے وجود میں پیدا ہو گئی. اور آج کے دور میں اگر ہم نے اس واقعے سے جو گزر گیا ہے, ماضی کا واقعہ جو امام حسن علیہ السلام کے دور کا تھا, سبق سیکھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو وہ چیزیں اپنے وجود کے اندر سے نکالنی ہوں گی جو اس زمانے کے لوگوں میں تھی. سب سے زیادہ وفاداری کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا ہے. یہ وفاداری اس وقت آئے گی جب ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوں گی جو اصحاب امام کی ہوتی ہیں. اصحاب امام کی کوالٹیز میں یہ چیز ہے کہ اصحاب امام محبت دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتے, جیسے کہ قیس بن سعد. قیس بن سعد کو بھی وہی پیشکش کی گئی 10 لاکھ درہم کی, لیکن قیس نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتا. حضرت عباس علیہ السلام کو امان نامے کی پیشکش کی گئی, حضرت عباس نے اس کو ٹکرا دیا. امام حسن علیہ السلام سے معاویہ نے ایک وقت میں ایسا کہا کہ آپ کے باپ جو ہیں وہ بدنام ہو چکے ہیں لوگوں کے درمیان, آپ کے باپ کو لوگ برا بھلا سمجھتے ہیں, علی نے بہت زیادہ قتل کروائے ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں, امام حسن علیہ السلام سے کہا, تو آپ کو میں حکمران بنا دوں گا اور میرے ساتھ آ کر آپ کو دنیا بھی ملے گی اور لوگوں کی وفاداریاں بھی ملیں گی. جیسے کہ لوگ معاویہ کے وفادار تھے, امام علی علیہ السلام اسی مصیبت پر رو رہے تھے, اس کے وفادار ہیں میرے وفادار نہیں. اس کے وفادار اس لیے تھے کہ وہ بھی دنیا پرست تھے اور وہ اندھی تقلید کرنے والے تھے, چالوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا. علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ بھی کہا تھا, مولا نے کہا تھا کہ میں معاویہ کی طرح نہیں ہوں, معاویہ مکاریاں کرتا ہے, عیاریاں کرتا ہے, لیکن ہمارے لیے عدل انصاف جو امامت کی شان ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اور علی ابن ابی طالب کو عدل کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. مولا کائنات
وہ دنیا کی چالیں نہیں چل سکتے تھے جو معاویہ چلتا تھا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے بھی ان ساری پیشکشوں کو رد کر دیا تھا. تو اصحاب امام کے لیے چند نقطے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم ثابت کو دیکھیں تو روح بھیجے گا محمد.
اللہ اللہ صلی محمد
اور محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اصحاب ائمہ اطہار علیہم السلام دنیا پرست نہیں. فلائے کائنات نے بار بار نہج البلاغہ میں اسی دنیا کی مذمت کی، کیونکہ دنیا کا جال انسان کو اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے. اچھا، اگر کوئی محبت دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے کچھ کم کرے، دنیا کی لذتوں کو اپنی زندگی سے کم کیا جائے. اگر ہم دنیا کی لذتوں کو اپنی زندگی سے کم نہیں کریں گے تو یہ محبت دنیا بڑھتی چلی جاتی. مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی میں توجہ دیں کہ ہم کون سے ایسے کام کریں جس کی وجہ سے محبت دنیا ہماری دل میں ہماری زندگی میں زیادہ ہے. سادگی کا ایک اصول، قناعت کا اصول اہل بیت نے بتایا. قناعت اور سادگی ایک ایسا اصل ہے جس کی وجہ سے محبت دنیا انسان کے دل میں کم ہوتی. جب انسان تعیشات میں آتا ہے، جب انسان دکھاوے کی زندگی میں آتا ہے، جب انسان تزئینات کی زندگی میں آتا ہے، جب انسان کمپٹیشن کی زندگی میں آتا ہے، یعنی ہم مادیت میں لوگوں کے ساتھ مقابلے پر آ جائیں، اس نے کیسا کیا ہم کیسا کریں، تب پھر انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے. سادگی یعنی لباس میں سادگی، سادگی یعنی کھانے میں سادگی. جب ہمارے دسترخوان پر اگر طرح طرح کے کھانوں کی ہمیں عادت ہے اور عادت پڑ جائے، چاہے وہ ہم اپنے گھر کے لیے کریں یا مہمانوں کے لیے کریں، تو پھر ہماری زندگی میں یہ دنیا کی محبت بڑھے گی. کپڑوں میں اگر ہم سادے کپڑے پہنے تو بھی بہرحال لباس ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ انسان سادے ہی کپڑے پہنے، لیکن انسان اپنے اعمال کی طرف غور و فکر کرے، محاسبہ کرے کہ ہماری زندگی میں لباس کا کیا مقام ہے، ہم اپنے لباس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ لباس کے اوپر زیادہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں اور عبادت کے اوپر کم وقت دے رہے ہوتے ہیں. لباس کو اپنی زینت اور عزت کا سبب سمجھتے ہیں اور عبادت اور عمل کو اپنی عزت کا سبب نہیں سمجھتے. یعنی یہ وہ چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں. کہ اگر ہماری زندگی میں لباس کی اہمیت ہے، عمل کی اہمیت نہیں ہے، عبادت کی اہمیت کم ہے، دوسری چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے جن کا تعلق دنیا سے ہے، تو یہ محبت دنیا ہمارے دل میں بڑھی ہوئی ہے. محبت دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی. اگر کسی کو دنیا کے کاموں سے فرصت نہ ملے کہ وہ آخرت کے کاموں کے اوپر توجہ دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اگر کسی کے وجود میں اتنی سستی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے، مثلا درس کے لیے، مدرسے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اگر علم ہے اس کے پاس تو علم کو دینے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے وہ وقت نہیں نکال سکتا، اور دنیا کے کاموں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے دین کو، جیسے کہ کل بھی کہا کہ دین کے اوپر اگر ہم ثابت قدم ہیں تو امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن اگر دین میں سستی ہے تو معرفت امام زمانہ ہمارے وجود میں نہیں ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے ہم کتنی امام کی معرفت رکھتے ہیں، ہم کتنا دین کی خاطر کام کر رہے ہیں. پیسے سے اگر کوئی کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے بس پیسے سے امام کی خدمت کر دی، اب ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہر شخص کے اوپر واجب قرار دیا رسول ختمی مرتبت نے، ہر شخص کے اوپر واجب ہے. صرف شوق ہی نہیں دلایا بلکہ علم کو وجوب قرار دیا. اب یہ علم کا وجوب بعض جگہوں پر دوسرے علوم بھی ہیں جن کا واجب ہے، واجب کفائی ہے. مثلا ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے جس کے اندر ڈاکٹرز کی لوگوں کو ضرورت ہے، اب چند ایک ڈاکٹر فرض کریں آپ کے سلجر بازار میں اگر 20 ڈاکٹر ہو تو کافی ہیں، تو اس جگہ پر 20 ڈاکٹر کا ہونا واجب عمل ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے 20 ڈاکٹر ہونے چاہیے. اتنے ڈاکٹر اگر بن رہے ہیں تو باقیوں کے اوپر سے وجوب ختم ہو گیا. اسی طرح کوئی اور شعبہ ہے جس میں انسانوں کو ضرورت ہے اتنے لوگوں کی، تو ایک واجب کفائی عمل. لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص کے اوپر جو اس کے واجبات ہیں اس حد تک علم حاصل کرنا جنہیں اس نے روزانہ انجام دینا ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کس طرح سے گناہوں سے بچائیں، کون کون سی چیزیں جو گناہ ہیں، دین پتہ ہوگا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. گناہ بار بار یاد دلائے جائیں، صرف ایک دفعہ سیکھ کے انسان چلا بھی نہ جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کبھی پڑھے تھے، مثال کے طور پر پریکٹس نہیں کرتے، کہتے ہم کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھائی تو کی تھی لیکن کیونکہ ہم پریکٹس میں نہیں ہیں اس لیے ہم سب بھول بھال گئے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں علم کے حوالے سے جو انسان کو بار بار یاد آوری ہونی چاہیے، اس کو کوئی یاد دلانے والا ہو. امام زمانہ کے حوالے سے کچھ ہماری ایسی ذمہ داریاں ہیں. کہ جنہیں ہمیں مسلسل انجام دینا چاہیے. تو اگر کسی نے مدرسے میں پڑھا ٹھیک ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے کے بعد اب کچھ کام ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنے وقت کے امام کے آنے کے حوالے سے مسلسل انجام دینا ہے، جیسے دعائے ندبہ میں شرکت. میں نہیں کہہ رہی دعائے ندبہ میں شرکت ایک واجب عمل ہے، لیکن غیبت کے زمانے میں امام کے لیے دعا کرنا یہ ایک واجب عمل ہے. اب انسان اگر تنہا بیٹھ کر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، آپ نے تنہائی میں ایک درود پڑھا، یہی درود اجتماع میں پڑھا، اس درود کی اجتماع میں پڑھنے کی وجہ سے زیادہ اہمیت، کیونکہ یہ دعا زیادہ مقبول ہوگی جو زیادہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھی گئی. حتیٰ چار لوگوں کی بھی اہمیت بتائی گئی، ضروری نہیں ہے 40 ہی ہوں، چار بھی اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں چار سے بھی دعا کی استجابت بڑھ جاتی، اور اگر 40 ہوں تو اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے، 40 سے اور زیادہ ہوں، 80 ہو جائے تو یہ اور اچھا ہے. کہ جتنے لوگ مل کر ایک جگہ بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں غیبت کے زمانے میں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے. تو دعائے ندبہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان تنہائی میں دعائے ندبہ پڑھے. غیبت کے زمانے سے امام زمانہ کے حوالے سے ہماری ایک ذمہ داری ہے. واجب اور فرض اور مستحب کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہے، بہرحال یہ واجب ہے کہ ہم امام کو یاد کریں، دعا کریں. مولا نے کہا میرے آنے کے لیے دعائیں کرو کہ اس میں تمہارے لیے کشائش ہے، ہمارے لیے آسانی ہے اگر ہم دعائیں ندبہ کو پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں. ہر جمعے کو صبح پڑھ رہے ہوتے تو اس کا اثر بہت زیادہ، ایک سال کے بعد دیکھیں کہ اس کا اثر کیا نظر آئے گا. دعائیں ندبہ میں شرکت کرنا، دعائیں عہد کو پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد ہم تجدید بیعت کریں، اپنے امام کو یاد کریں، امام سے محبت، امام کو یاد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. امام سے محبت بھی کچھ اعمال کی وجہ سے تازہ رہتی ہے. یہ جملات میں اکثر اپنی مجالس میں کہتی ہوں کہ حتیٰ دنیاوی محبتیں یعنی آپس کے رشتوں کی محبتوں کو بھی باقی رکھنے کے لیے کچھ عمل انجام دینے پڑتے ہیں. کہ اگر آپ سلام نہ کریں محبت میں کمی آئے گی، محبت کا اظہار نہ کریں محبت میں کمی آئے گی، اپنے بچے کو پیار نہ کریں، اس کو گود میں نہ بٹھائیں، اس کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کریں، اس سے کچھ پوچھے نہیں، اسکول سے آئے تو اس کا استقبال نہ کریں، اسے دن بھر کی روداد نہ پوچھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ایک لازمی جز بن جاتی ہیں محبتوں کی برقراری کے لیے. تو جب آپس کے رشتوں میں ہمیں یہ سب چیزیں ضروری محسوس ہوتی ہیں زمانے کے امام کے حوالے سے، لازمی امام کا رشتہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ امام کا حق ان سب سے زیادہ ہے. محبت آئمہ کی اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے گھر والوں سے زیادہ ہونی چاہیے. کل میں نے کہا، ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص جس کو موقع ملا تھا امام کے ساتھ آنے کا، لیکن اس کے دل میں امام کی محبت کی بنسبت اپنے گھر والوں کی محبت زیادہ تھی. امام نے زبردستی اسے نہیں روکا تھا، پہلے بھی نہیں بتایا کہ یہ کہاں کون سی جگہ ہے، کون لوگ ہیں، کہ گھر تم آئے ہوئے ہو رک جاؤ، زبردستی نہیں روکا. صرف یہ چیز اہم رکھی گئی ہے، ہمیں بتائی گئی ہے کہ اہلیت پیدا کرو، جس میں اہلیت ہوگی تو بہت زبان کے لشکر میں آ جائے گا. اہلیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ یہ محبتیں جو دوسری محبتیں ہیں ان کو بھی چیک کرتے رہیں. یہ محبتیں اللہ کی خاطر بہت اچھی محبت ہے، اللہ نہ کرے کوئی گھر ایسا ہو جس میں گھر والوں کے درمیان آپس میں محبتیں نہ ہوں. ان محبتوں کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے کہا ایک دوسرے کو تحفہ دو، اسی لیے کہا گیا ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرو، اور اگر کوئی مومن مومن سے مسکرا کر بات کرتا ہے اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا. یہ صدقہ صرف وہ مال نہیں ہے جو انسان دوسروں کو دے دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں صدقات کے حوالے سے بہت غلط تصورات ہیں کہ صدقہ ایک برا مال جس کی نکل گئی ہے بلا کسی اور کے سر پر آ جائے گی. استغفر اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں. صدقے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کرتا رہے، اور صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک اچھا تبسم بھی صدقہ ہے. حتیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے خدا کے لیے. خدا کے لیے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں یہی آپ کی عبادت. اللہ کی خاطر اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، عبادت. ہر وہ کام جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو آپس میں رشتے داریوں کو بھی امام زمانہ کی خاطر یہ نیت کریں کہ ہم نصرت امام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں نصرت امام کی خاطر، یہ عبادت ہو جائے گی. یہ سارے وہ کام ہیں جو ہمیں اس زمانے میں انجام دینے. دعائے عہد امام سے روزانہ کا ایک سلام کا طریقہ ہے، تجدید بیعت کا طریقہ ہے. اور جو شخص دعائے عہد پڑھتا ہے جب امام آئیں گے، چھٹے امام نے کہا کہ وہ شخص امام کا ساتھی ہوگا، امام کے ساتھ شرکت کرے گا، اور اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو قبر سے بھی اٹھا لیا جائے گا، درود بھیجے گا. خواتین کی ذمہ داری تو سب سے زیادہ ان کے اپنے گھر کے حوالے سے، کہ اپنے گھروں کو اگر خواتین سنبھال لیں اور گھر کے اندر ہی یہ ماحول کو بہتر بنا لیں، اور ہمارے گھر کے اندر موجود افراد کے ذہنوں میں دینداری پیدا ہو جائے، یعنی دین کی طرف راغب ہو جائے گھر کے افراد، اور ہم وہ کام جو امام کی نصرت کے بالکل برخلاف ہیں، امام کی آمد کے لیے ان کی تاخیر میں سبب کا وجوہ بنتے ہیں، تاخیر میں سبب بنتے ہیں، ان کاموں کو اپنے گھروں سے روک لیں. مثلا گناہ اگر گھر کے اندر ہو رہے ہیں، امام کی آمد میں تاخیر کا سبب ہے ایک کام، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ان کاموں سے کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھے ان کاموں سے جن کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. مثلا ایک کام، وہ یہ کام کہ محبت مال اولاد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، محبت مال اولاد میں نہیں ہونی چاہیے، حرص نہیں ہونی چاہیے، تما نہیں ہونا چاہیے، کھانے کا تما نہیں ہونا چاہیے، لباس کا تما نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کا تما نہیں ہونا چاہیے. اسے جب ہم خود کم کریں گے تو بچوں کے اندر بھی کم ہوں گی یہ چیزیں. زیادہ رجحان نہ بڑھایا جائے مال کی محبت کا، بلکہ مال کی محبت کو کم کرنا ہے خود اپنے عمل میں بھی اور بچوں میں بھی. اس لیے اگر ہم بہت زیادہ توجہ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً وہ چیزیں جو ان چیزوں کو انکریج کر رہی ہیں، ہمارا میڈیا بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے دنیا پرستی کو، مور مور کی صدائیں ہوتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، جس میں نہیں معلوم کتنے طرح کے مشروبات ہیں، کتنے طرح کے لباس ہیں، اور جب ڈیزائن اور سب کچھ ٹی وی سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے. فیشن کی دنیا میں جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر دنیا پرستی بڑھتی ہے. فیشن کرنا حرام نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے، بعض سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، کیا فیشن کرنا غلط کام، فیشن کرنا حرام؟ فیشن کرنا حرام نہیں، یعنی اگر کوئی خاتون سب لمبے کپڑے پہنے وہ لمبے کپڑے پہن لیتی ہے تو گناہ نہیں ہے. اگر کوئی خاتون سب لوگوں نے اونچے کپڑے پہنے وہ اونچے کپڑے پہن لیتی ہے تو یہ بھی گناہ نہیں. جائز ہے فیشن، لیکن فیشن پرستی دنیا پرستی ہے. یعنی ہم فیشن میں اتنا غرق ہو جائیں کہ ہم ہر دو مہینے بعد اسی فکر میں ہوں کہ اب ہمارے سارے کپڑے آؤٹ آف فیشن ہو گئے، سارے کپڑے جو ہے وہ فیشن کے مطابق بنانے، اور وہ کپڑے جو صحیح تھے جن کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے بالکل ویسے اگر پہنے آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے، نہ تنگ ہوئے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ فیشن تبدیل ہو گیا ہے ہم سارے کپڑے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا انسان کو معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے، کم از کم وہ خواتین جو ایک دور سے گزر چکی ہیں ان کے لیے کیا حرج ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے کپڑے بنائیں کہ بار بار کپڑوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، جب لوگ اونچا کریں تو ہمارے وہیں پر ہوں، نیچا کریں تب بھی ہمارے وہیں پر، تاکہ یہ ایک فضول خرچی زندگی سے کم ہو جائے۔ یہ دنیا پرستی ہے، فیشن پرستی اگر ہے تو دنیا پرستی ہے، لیکن اگر فیشن آپ کرتی ہیں آپ فقیر، ایک آپ کی فکر ہے فقیر سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی حرام ہے، حرام نہیں ہے فیشن کرنا، لیکن فیشن پرستی دنیا پرستی، انسان ہر وقت فیشن کی فکر میں رہے، خصوصاً خواتین کے لیے ایک مقولہ معروف، عورتوں کی آدھی عمر اپنی آرائش اور تزئینات میں گزر جاتی، تزئینات پہلے اپنی پھر اپنے بچوں کی، بچے نے یہ چیز ایسی پہنی ہے اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اگر سارا دن کسی عورت کی فکر اسی میں گزر جائے، پھر اس کے بعد گھر کی، پھر اس کے بعد لوگوں سے میل جول میں، کتنی مصیبتیں ہیں جو ہم نے خود ایجاد کی ہوئی ہیں، اگر ہماری زندگی میں قناعت اور سادگی آ جائے تو بہت سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا پرستی کو، محبت دنیا کو اپنے دلوں سے کم کر خواتین کی ذمہ داریاں مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں غیبت امام زمانہ کے حوالے سے، سب سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی افکار کو دین کے مطابق بنانا ہے، مردوں کی افکار کو دین کے مطابق بنانا ہے، اپنے بیٹوں کی افکار کو دین کے مطابق بنانا ہے، ہمارے گھر کے افراد کی سوچ دین کے اوپر ہو، لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دینے میں بھی خواتین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، زیادہ وقت گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں، میوزک سے بچانا، انڈین چینل سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری، اگر کوئی عورت خود انڈین چینل دیکھ رہی ہے تو مطمئن رہیں کہ پھر آپ کے بچے دین کی طرف نہیں آ سکتے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حتیٰ ہم عزاداری کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو انڈین چینل سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی اور وہاں کی چیزیں اب بھی لوگ انجام دے رہے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم عزاداری میں نعوذ باللہ کوئی ایسی غلط رسومات نہ لے کر آئیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم وہ چیزیں جو ہمارے مذہبی سے تعلق نہیں رکھتی، دوسرے مذہب کی چیزیں وہ ہم اپنی شریعت میں لا کر ان کو ڈال دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا جز، صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے ہمارا تعلق سابق میں بھی رہا ہے اور آج بھی یہ مصیبت ہمارے سر کے اوپر ہے کہ انڈین چینل گھروں میں چلتے ہیں، انڈین چینلز کی مخالفت کرنا یہ ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے، خصوصاً اگر کسی کو خود دیکھنے کی عادت ہے سب سے پہلے آپ اپنی خود عادت چھوڑیں، اگر ہم حب دنیا کو، حب مال کو، دنیا پرستی کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں، ہرگز کوئی ذہن قبول نہیں کرتا کہ وہ انڈین چینلز کے سامنے بیٹھے، یعنی اس کی کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور تفریح اپنے لیے ڈھونڈیں، مثلاً کچھ خواتین ڈائجسٹ پڑھنے میں، ناول پڑھنے میں وقت ضائع کرتی ہیں، اگر یہی وقت انسان اچھی کتابوں کو پڑھنے میں صرف کرے، اگر آپ کے زندگی کے دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ کوئی ایسی چیز پڑھنی ہے، غلط لٹریچر پڑھنی ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہمارے دماغ کو ہو رہا ہے، نہ ہمارے گھر کو ہو رہا ہے، نہ ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہی آدھا گھنٹہ انسان کوئی حدیث معصوم پڑھ لے، کوئی اچھی کتاب پڑھ لے جس سے آپ کے دماغ کو بھی جلا ملے، دماغ آپ کا زندہ ہو، دل زندہ ہو، جیسے کہ معصوم نے کہا ہماری احادیث مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی. مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کوئی پڑھتا بھی ہوگا یا نہیں، اللہ کرے کہ کوئی نہ پڑھتا ہو، لیکن کیونکہ یہ سوسائٹی کی برائی ہے، بہت سارے گھروں میں بازوں میں مجلس پڑھنے جاتے تو ڈائجسٹ رکھے ہوئے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، کہیں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہاں کے مرد پڑھتے ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، ایک سوسائٹی کے اندر رواج ہے. یا کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، کچھ میں سے، میں ایک آدھ کی بات نہیں کر رہی کیونکہ کل پرسوں ہی میں نے خود یہ بات کہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر میں عمل کرتی ہوں کہ سنی سنائی بات کے اوپر توجہ نہیں دیتی. کہ بار بار جب چیزیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، انڈین چینلز دیکھے جاتے ہیں اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حتیٰ ہمارے شیعہ گھرانوں میں یہ ایک بہت بڑی مصیبت کہ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور خصوصاً اگر خواتین کر رہی ہیں تو آپ مطمئن رہے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اگر ہمیں کسی بھی کام کے لیے بچوں کو بچانا ہے تو سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا. آپ اگر بچے کو نماز اول وقت پڑھوانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود نماز اول وقت پڑھنی ہوگی. امام کی ظہور کی آمد کے لیے، اس کی مدد کے لیے، نصرت یاوری کے لیے امام کی ضروری ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. ہر طرف سے گناہوں کی یلغار، جب بچہ باہر جائے گا بہت ساری چیزیں سن کر آئے گا، اسکول میں جائے گا تو، محلے میں جائے گا تو، اس لیے کم از کم آپ گھر کے اندر اتنا اچھا ماحول دیں کہ ہمارے گھر کے اندر بچے تمام فتنہ و فساد سے، چاہے وہ ہندی چینل ہو، چاہے وہ دنیا پرستی ہو، تعیش پرستی ہو، تزئین و آرائش کی ہو، یہ افکار جب ہوں گے جو بھی انسان کے دماغ میں ہوتا ہے اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، تبھی انسان دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. سادگی اپنائے، دوسروں سے بھی سادگی کی توقع رکھیں تو وہ سادگی ہی اپنائیں گے. لہٰذا ہماری شکایتیں اس بات پر ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ سادگی کیوں نہیں اختیار کرتے. ہماری شکایت اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں نے سادگی کو کیوں اختیار کیا. دونوں باتیں بالکل علیحدہ علیحدہ. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سادگی کو اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ کیا کریں، دوسرے لوگ شکایت کرتے ہیں اگر ہم سادگی کریں. جب معاشرے میں لوگوں کی نگاہ یہ بن جائے گی کہ دوسرے لوگ شکایت کریں اس شخص سے جو تعیش پرستی کر رہا ہے، تزمین پرستی کر رہا ہے، جو بہت زیادہ کر رہا ہے، آپ اس کو بری نگاہ سے دیکھیں. دیکھیں جو بھی معاشرے کی نگاہ ہوتی ہے اس کے مطابق لوگوں کی رائے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی. الحمدللہ اب آپ کے سولجر بازار میں یہاں پر سب کے سر ڈھکے ہوئے ہوتے، یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ کوئی خاتون بے پردہ پھرے. دیکھیں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین کے لیے سوسائٹی کے اعتبار سے اب بھی پردہ کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ پردہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اپنے کراچی شہر میں بعض جگہیں ایسی ہیں، ہم خود بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. کیا کریں، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی خاندان میں پردہ ہی نہیں کرتا. کیا کریں، ہمارے محلے میں پردہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، آپ کو اس نعمت کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے کہ آپ کے یہاں بہت ہی اچھا ماحول ہے. یہاں جو آتا ہے وہ سولجر بازار کی ایک ظاہری شکل کو دیکھ کر کہتا ہے، لگتا ہے کہ ہم شہر قوم میں آ گئے. تو یہ ایک مجموعی آپ کی افکار ہیں جو عمل میں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن جب ہم ان بنیادی چیزوں کے اوپر جو ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں میں، شادیوں میں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے سوسائٹی کے رجحانات ہیں کہ ابھی بھی تزئینات اور فضول خرچی، اسراف اور وہ چیزیں جو دنیا پرستی سے تعلق رکھتی ہے بعض دینداروں کے اندر بھی نظر آتی ہے. یہ دنیا محبت دنیا ہے کہ اگر ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو لڑکی والے اس پریشر میں نہ ہوں کہ ہمیں بہت جہیز دینا ہے، ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے شادیاں کرنی ہیں، بلکہ ان کے اوپر یہ پریشر ہو کہ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ شادی سادگی سے ہو. اسی طرح سے اگر آپ کی لڑکی ہے تو آپ لڑکے والوں سے توقع کریں کہ شادی سادگی سے ہونی چاہیے. سادگی قناعت اہل بیت نے ہمیں سکھائی. جب ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے پھر دیکھیے دینداری کتنی آسان ہو جاتی، دینداری میں لطف پیدا ہو جائے گا. کیونکہ دینداری کی حقائق یہی، بیوی نے بھی، امام علی نے بھی، آئمہ اطہار نے بھی قناعت کو اپنایا. وہ پیسہ جو حقداروں تک جانا چاہیے اس وجہ سے حقداروں تک نہیں پہنچ رہا کیونکہ لوگوں کی زندگی میں دنیا پرستی، مال پرستی ہے. محبت دنیا، محبت دنیا ہوتی ہے تو زیادہ پیسے کی تما ہوتی ہے، جب محبت دنیا نہیں ہوتی زیادہ پیسے کی تما بھی نہیں ہوتی، ضروریات ہی نہیں ہے. کم ضرورت والا شخص مولا کو پسند ہے، حضرت علیہ السلام کے حدیث میں بہت زیادہ یہ جملہ ہے. تم میں سے تمہارا بہترین دوست وہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو. تکلف والے لوگ مولا کائنات کو پسند نہیں, جس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو بہترین شخص, جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں نہ پھنسے وہ اچھا انسان. کھانا کھانے کے لیے بعض لوگوں کے گھروں میں وقت اسی وجہ سے زیادہ ضائع ہوتا ہے کیونکہ کھانے کے تشریفات زیادہ ہوتے ہیں. ایک کھانے کے وقت کے لیے, ایک ٹائم کے کھانے کے لیے 4 گھنٹے آپ کو چاہیے, اس کو بنانے کے لیے, اس کو پیش کرنے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے, لگانے کے لیے, اٹھانے کے لیے, یہ ایک کام. اگر ایک ٹائم کے کھانے کے لیے اگر آپ کو 4 گھنٹے چاہیے تو 3 ٹائم کے کھانے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا وقت چاہیے. تو جس کی زندگی انہیں سب کاموں میں, یعنی وہ چیزیں جن کا اتنا اہم کردار نہیں ہے زندگی میں, اسی میں صرف ہو جائے, پھر بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے زندگی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عمل کے لیے پیدا کیا, پروردگار عالم نے عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا ہے. باقی کاموں کو آسان کریں تاکہ ہم علم اور عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکال سکیں. خواتین کے ساتھ یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ وقت نہیں نکال سکتی. دنیا پرستی, محبت دنیا کم ہو تو دین کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے. یہ غیبت امام زمانہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے وقت نکالیں. مدارس کے حوالے سے میں نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے مدرسے ہیں لیکن مدرسوں کا استقبال اچھا نہیں. لوگ جاتے ہیں مدرسوں میں اور بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب تک ہم مدرسے کو مکمل طور پر, 1 سال بھی کافی نہیں ہے, 2 سال بھی کافی نہیں ہے, بلکہ کچھ عرصہ, کچھ سال مدرسوں میں گزارے تاکہ ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط ہوں. خصوصاً ہر شخص کی تجوید صحیح ہونی چاہیے, واجب عمل. یہ سورہ فاتحہ اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل. ہر فرد علیحدہ علیحدہ اپنی تجوید کو صحیح کرے. اگر کوئی شخص سجدے کا ذکر غلط پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں غلط پڑھتے ہیں, واجبات غلط پڑھ رہے ہیں, تشہد غلط پڑھ رہے ہیں, سلام غلط پڑھ رہے ہیں, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کی حدیث کتابی غلط ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. ہماری شیعہ سوسائٹی ایسی ہو جس میں لوگ دین کی تعلیم میں اتنے پیچھے ہوں. دین کی تعلیم میں سب کو آگے آنا چاہیے, ہماری افکار دینی افکار بننی چاہیے. کل کی مجلس سے بھی کچھ ریلیٹ کروں گی بات کو, تاکہ ہم اس بات کو بھی جو امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے اس کو آخر تک پہنچائیں. صلح امام حسن علیہ السلام میں کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ امام حسن نے بدترین حالات میں امامت کی زمام کو سنبھالا, منصب امامت پر فائز ہوئے اور مولا نے صلح بھی کی, لیکن شرائط صلح امام حسن نے بیان کی. شرائط صلح میں چند چیزیں جو اہم ہیں وہ بتا رہی ہوں آپ کے سامنے اور تیزی سے اس مسئلے سے گزروں گی. کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے شرط رکھی, امام حسن کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ کہ معاویہ اپنے بعد یزید کے لیے بیعت نہیں لے گا, اور بعد معاویہ امام حسن علیہ السلام حکومت پر فائز ہوں گے. اگر معاویہ پہلے چلا جاتا ہے دنیا سے, امام حسن علیہ السلام کی حکومت ہوگی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاویہ نے جو شرائط امام حسن نے رکھی تھی, جن میں مین جملہ یہ ایک اہم شرط تھی کہ سب و شتم مولا کائنات پر جو کیے جاتے ہیں حکومت معاویہ میں وہ بند کر دیے جائیں. امام علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی, برا بھلا نہیں کہا جائے گا, ممبروں سے حضرت علیہ السلام کے خلاف باتیں ہوتی تھیں, ان کی برائیاں کی جاتی تھیں. مولا نے شرط رکھی تھی کہ میرے بابا کی توہین نہیں کی جائے گی. بدعتیں جو تم نے ایجاد کی ہے, بدعتیں ایجاد نہیں کرو. بہت ساری بدعتیں معاویہ نے ایجاد کی تھی, مثلا یہ کہ جو قتل کیے جاتے تھے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کرنا, یہ معاویہ کی ایجاد. حضرت عمار یاسر کا پہلا سر تھا جو جنگ کے بعد تن سے جدا ہوا تھا اور نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, یہ بدعت معاویہ نے ایجاد کی. قتل بھی کرتا تھا اور اس طرح کی بدتمیزیاں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا تھا. امام حسن علیہ السلام نے شرائط میں یہ چیزیں لکھی, اور جو بھی شیعہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہو, چاہے وہ کوفہ ہے شام ہے, ان کا احترام کیا جائے گا, ان کے حقوق دیے جائیں گے. ان کے لیے مالیت کا امام حسن علیہ السلام نے شرائط صلح میں سے رکھا کہ بیت المال سے اتنی مالیت ان کو سب کو دی جائے گی, وہ لوگ جو صفین میں اور جمل بھی حضرت علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے. شہداء کے گھرانے کو اتنا مال دیا جائے گا غرض کہ ان کے مادی چیزیں, مالی تعاون اور ان کا احترام, ان کی عزت و ناموس کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام نے شرائط رکھی. شرائط کو, اس معاہدے کو معاویہ نے قبول کر لیا, دستخط بھی ہو گئے, لیکن اس کے فوراً بعد معاویہ آتا ہے لوگوں کے درمیان جب خود حکومت پر آ گیا. اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام عراق پر حاکم تھے, اب ساری حکومت جو ہے معاویہ کو مل گئی. یعنی جب خلیفہ دوم تھے, خلیفہ دوم سے لے کے حضرت علی علیہ السلام کے بعد تک معاویہ صرف شام کے اوپر حاکم تھا, 20 سال کی اس کی حکومت تھی, اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں معاویہ پورے عربستان کے اوپر حاکم ہو گیا, عراق بھی اس کی حکومت کا حصہ بن گیا. اور 20 سال تک, یعنی امام حسین علیہ السلام کی امامت تک, امام حسن علیہ السلام کے بعد بھی 10 سال, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک معاویہ کی حکومت رہی. 60 ہجری میں جب معاویہ مرا ہے اور یزید برسر اقتدار آیا, تب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. تو سمجھیے یہ 40 سال کی حکومت ہے اس کی, اور اس میں مسلسل اس نے صبر و شتم کیا ہے حضرت علی علیہ السلام پر. جتنی بھی شرائط امام حسن علیہ السلام کی ہیں وہ شیعوں کے دفاع کے لیے, اسے شرائط کو قبول بھی کیا, لیکن شرائط قبول کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان آ کر ایک تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے جنگ اس لیے نہیں کی, نہ تمہارے سے صلح اس لیے کی ہے کہ مجھے لوگوں کی نمازوں سے غرض ہے, مجھے لوگوں کے روزوں سے غرض ہو, نہ مجھے تمہاری نمازوں سے غرض ہے, نہ تمہارے روزوں سے غرض ہے, نہ تمہاری دینداری سے غرض. میں نے تو تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہیے. پہلی آدھی حکومت تھی دمشق کی, اور اب پوری حکومت مل گئی, پورے عراق کی بھی حکومت مل گئی. میں صرف برسر اقتدار آنا چاہتا تھا, اور اب میں حاکم بن گیا ہوں, لہذا میں نے وہ باتیں جن کے اوپر دستخط کیے ہیں امام حسن علیہ السلام سے, جو صلح کی, ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی عمل میں نہیں لے کر آؤں گا. اور وہ معاہدہ بھی پھاڑ دیا گیا, اس پیپر کو, کاغذ کو بالکل لوگوں کے سامنے الالعنان توڑ کے کاٹ کے اور اس کو اپنے قدموں کے نیچے پائمال کیا, اپنے جوتے کے نیچے وہ معاہدہ نامہ رکھ دیا گیا. خواتین گرامی, یہ ظلم تھا معاویہ کا کہ اس نے پیمان شکنی کی. امام نے یا رسول نے کبھی کوئی پیمان شکنی نہیں کی. صلح حدیبیہ ہوئی, رسول اللہ نے ایک ایک بات کے اوپر عمل کیا. ایک شخص آ گیا تھا, سہیل ابن عمر, جن کا نام لیا تھا میں نے, انہی کا ایک بیٹا تھا جو مسلمان ہوا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ آئے, اور وہ بھاگ کر بھی آ گیا تھا, لیکن نبی اکرم نے اس کو واپس بھیجا. مسلمان بھی بہت تیش میں آئے کہ کسی طرح سے اس کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں, ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے, ہم نے جو معاہدہ کیا ہے, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, اس کو واپس بھیج. امام حسن علیہ السلام ہو, رسول اللہ ہو, خود جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے. ہم نے اہل بیت سے یہ سیکھا, معاہدہ اگر کیا ہے, کہیں پر بھی کیا ہے, اس کے ساتھ وفاداری کرنا, ایگریمنٹ کے اوپر عمل کرنا واجب ہے, فرض ہے. ہم ایک رتی برابر بھی, ایک شمع بھی ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اہل بیت عصمت طہارت کی یہ سیرت طیبہ ہے. اہل بیت عصمت طہارت نے ایک ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کی اگر کس سے معاہدہ کیا, لیکن ان لوگوں کی روش یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مخالفت کرتے, معاہدہ کرتے تھے, وعدہ کرتے تھے, وعدے توڑ دیتے تھے, دستخط کرتے تھے اور پیپر پھاڑ دیتے تھے, پہلے کچھ کہتے تھے اور بعد میں کچھ اور کرتے تھے. معاویہ نے بھی یہی کیا, اور اس کے بعد معاویہ نے یزید کو بھی اپنے بعد چن لیا, لوگوں سے اس کے لیے بیعت لے لی. اور بیعت یزید کے بعد سے ہی امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. یعنی معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعتیں لینا شروع کر دی تھی, کوفہ میں بھی, بصرہ میں بھی, مختلف جگہوں سے. اور امام حسین علیہ السلام نے فوراً بعد مرگ معاویہ جب مولا سے بیعت طلب کی گئی, امام نے یزید کی بیعت طلب کی گئی امام حسین علیہ السلام سے, تو امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا, ضرور بھیجے گا محمد والا.
محمد
عجل فرجهم.
اس صلح امام حسن علیہ السلام سے یہی سبق نظر آتا ہے، یہی سبق ملتا ہے، جب بھی دین کی مصلحت ہوئی اہل بیت نے صلح کی، جب بھی دین کی بقا کی بات آئی اہل بیت اس میں طہارت نے جنگ کی، اور جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ کٹھن وقت آیا کہ بیعت یزید طلب کی گئی امام علی مقام سے، امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا، اور اس وجہ سے کیا کیونکہ یزید میں اور معاویہ میں ایک ممتاز فرق تھا، یزید معاویہ کا بیٹا تھا لیکن معاویہ سے بڑھ کر جنایتکار، سفاک، ظالم، اور معاویہ سے عمل کے میدان میں زیادہ بدتر تھا، کہ معاویہ جو گناہ کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، وہ چھپ کر بھی کرتا تھا، معاویہ نے یہ بھی کیا تھا بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی تھی، معاویہ نے یہ بھی کیا تھا کہ اونٹنی کو اونٹ کہہ دیتا تھا تو لوگ اس کی بات مان لیتے تھے، لیکن یزید نے جو کام کیا کہ ممبر پر بیٹھ کر شراب پی، یہ اس سے بھی کئی ہاتھ آگے، حرم سرا جو اس کے تھے بہت علنی تھے، بندروں کو ممبر پر رکھنا، اور اسی طرح سے بیعت کا مطالبہ کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، معاویہ نے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت طلب نہیں کی تھی، لیکن یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت طلب کی تھی، یعنی اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر اس کا مطلب تھا کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ یزید کرتا ہے وہ جائز ہے، جو کچھ یزید کرتا ہے وہ اسلام. بس خواتین گرامی، امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا اور یہ کہا کہ مثلی لا یبایع مسلم. یہ تاریخی امام کا یادگار جملہ ہے، یزید جیسے کی بیعت حسین جیسا نہیں کر سکتا.
بے شمار
محمد صلی اللہ علیہ محمد اجل فرجہم.
امام علی مقام نے انکار بیعت کیا اور امام حسین علیہ السلام اپنے پورے گھرانے کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، علی اکبر کو، علی اصغر کو، چھوٹی سی بچی سکینہ کو، اور خصوصاً اگر ہم حضرت علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تصور کیجئے کہ جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو لے کر چلے تھے تو کتنے دن کے تھے علی اصغر، جو کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے تھے. علی اصغر چند دنوں کے بچے تھے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. حضرت امام لوگوں نے بہت روکا، مولا آپ جا رہے ہیں، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ بیویاں بے وارث ہو جائیں گی، آپ بچوں کو اور بیویوں کو نہ لے کر جائیے. کہ امام علی مقام مدینہ سے چلتے وقت یہ جملات کہہ رہے ہیں، اللہ نے چاہا ہے کہ ان بچوں کو اسیر کیا جائے، اللہ نے چاہا ہے کہ ان بیویوں کو اسیر کیا جائے. عزاداران امام، ہم پرسا دینے آئے آج جناب سیدہ کو، ان کے بیٹے کا اور دل یہ چاہتا ہے یہ آخری مجلس ہے. بی بی اقرار کریں کہ حق کے گریہ ادا نہ کر سکے، بی بی آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں کہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے. بی بی ہم وہ گناہگار خادم ہیں آپ کی، ہم وہ کنیزیں ہیں جو آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. جناب سیدہ ان سے اس قلیل کو قبول کیجیے، ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ، ہماری وہ بات جو شاید حق نہیں رکھتی کہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے. جناب سیدہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے ہمارے لیے شفیع قرار پائیے گا. بی بی ہماری، ہم گناہگاروں کی شفاعت کیجیے گا. عزاداران امام پرسا دیجیے جناب سیدہ کو، دل چاہتا ہے کہ اس آخری مجلس میں، یہ الوداعی مجالس ہے، چند دنوں کا یہ ذکر باقی، اس کے بعد یہ فرش عزا اٹھ جائے گی، اور جب 8 ربیع الاول ختم ہو جاتی ہے تاریخ تو ہمیں یہ دن یاد آتے ہیں، یہ فرش عزا یاد آتی ہے، ہمیں کبھی محسوس ہوتی ہے ان مجالس کی، اور دل چاہتا ہے کہ پھر سے محرم کے دن ہو، پھر سے وہی صف عزا ہو، جہاں جناب سیدہ نہیں معلوم ہم اگلے سال زندہ ہوں گے یا نہیں. بی بی اگر زندہ رہے تو آپ کے فرزند کے فرش پر، آپ کے
کے نال کے ماتم میں ضرور شریک ہوں گے. عزاداران امام یہ آخری مجلس, اس مجلس میں فرصت ہے کہ جناب سید آکو ان کے لال حسین کی رخصت آخر کے مسائل بی بی کو بہت پسند. علامہ مجلسی سے فرمائش کر کے جناب سیدہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کے اس وقت کے مسائل بیان کرو جب میرا فرزند بیواؤں کے درمیان یتیموں کے درمیان تنہا رہ گیا تھا, ولی اصغر بھی نہیں تھے, عزاداران امام غزے میں کوئی مجاہد نہیں بچا, زہرا کا لال تنہا رہ گیا, بس بیویاں ہیں بیوائیں ہیں یتیم بچے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے جا رہے ہیں. عزاداروں روایت میں لکھا ہے کہ خیموں میں کوہرام برپا تھا, الوداع فراق کی صدائیں بلند ہو رہی تھی, کبھی بھی سکینہ بابا کے دامن کو پکڑتی تھی, کبھی کوئی اور بیوی روکتی تھی. عزاداران امام امام نے خیموں کا جائزہ لیا, بار بار مولا خیمے میں آ رہے ہیں, کبھی ایک خیمے میں آتے ہیں, صاحب کے خیمے میں آتے ہیں, اب کوئی صاحب ہی نہیں بچا. میرا دل کہتا ہے امام کے چہرے میں, امام کی نگاہوں میں ایک ایک صحابی کا چہرہ آ رہا ہوگا, ابھی بھی یاد آئے ہوں گے, مسلم یاد آئے ہوں گے, حالی یاد آئے ہوں گے. امام نے ایک آخری صدا بلند کی, اے میرے جوانوں, اے میرے شہ سواروں, اے میرے مجاہدوں, اٹھو اے حالی ابن عروہ, اے مسلم ابن ارسجا. امام انہیں بھی بلا رہے ہیں جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے, اٹھو میرے شہ سواروں, جب تم جنگ کے لیے گئے تو میں نے تمہیں دادِ شجاعت دی تھی, اب میں جا رہا ہوں, مجھے آ کر دادِ شجاعت دو. عزاداروں کوئی جواب نہیں آ رہا, حسین کی صدا پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں رہا. امام اس خیمے میں آئے جو حضرت عباس کا خیمہ تھا, عباس اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ اب دنیا سے رخصت ہو چکے, امام حسن کے بیٹوں کے خیمے میں آئے. پروردگارا اس مرضے کو قبول کر, بولا امام حسن کے چھ بچے کربلا کے میدان میں تھے, پانچ قربانیاں کا بھائی, بی بی ام فرواب سے پرسا قبول کیجیے, پانچ میں نوشاد کا پرسا. اگر پھر امام دوسرے خیمے میں آتے, یہاں تک کے مولا اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا بار بار خچکارا. روایت میں لکھا ہے کہ امام نے سید سجاد کی چابی کو ہلایا, جب سید سجاد کی نگاہ بابا کے چہرے پر پڑی گھبرا گئے, بابا کا سر سر خالی ہے برہنا ہے, بابا سر پر موجود نہیں ہے, بابا کی آستینیں اٹھی ہوئی ہے, لباس خاک و خون آلود ہے, امام کا چہرہ پریشان, سوال کرتے بابا ابو عباس کار. اگر گھروں ہمارا چلا ہو سکتا سے بابا پاپر, جس کی اس کی نگاہ پڑی امام حسین پر, جس کی نگاہ پڑی شہزادی زینب پر, پہلا سوال یہ کیا عباس کار, عباس موجود ہو اور حسین پریشان ہو یہ نہیں ہو سکتا. بس پوچھا بابا ابو عباس کہاں ہے, بولا نے کہا قد پوچھلا, ایک مرتبہ گھبرا کر پوچھا بابا علی اکبر کہاں ہے, امام کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. خدا کسی گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھائے, لیکن عزاداروں جب کوئی ایک میت اٹھتی ہے, ایک میت کی خبر کسی عزیز کو دی جاتی ہے, تو بہت آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے ہمارا سلام سید سجاد پر, 18 جوانوں کی خبر شہادت سن رہے, امام حسین 18 شہادت کی خبر دے رہے. امام نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا, بہت دیر تک گریا ہوتا رہا. روایت میں لکھا سید سجاد نے پھپھی زینب سے کہا, پھپھی زینب میری اچھا لا دیجیے اور تلوار دے دیجیے, اچھا کا سہارا تیروں سے ہے, تلواروں سے ہے نیزو. تمہارا جہاد شروع ہونے والا, تمہارا جہاد کفار شام کے درباروں اور بازار, تمہیں کفار شام کو پتا کرنا ہے. بس مولا نے اسرار اور رموز امامت منتقل کی ہے, بیٹے سے رخصت آخر کی, بہن زینب کے خیمے میں آئے, بہن سے کہا تبرکات کا صندوق لے کر آؤ, جو مدینہ سے لے کر آئے تھے. صندوق کو کھولا, پرانا کرتا مانگا, تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین نے اس پرانے کرتے کو اپنے تلوار سے اور زیادہ پھاڑ دیا. کہتی بھیا یہ پہلے اتنا مجیدہ ہے, آپ اور اسے پارا پارا کر رہے ہیں. بولا کہتے زینب میری شہادت کے بعد میرے بدن کو رہا کیا جائے گا, جانتا ہوں کہ شاید کوئی اسے قیمتی نہ سمجھ کر بے ارزش سمجھ کر میرے بدن پر چھوڑ دے. افسوس مظلوم امام کے بدن پر یہ کرتا بھی باقی نہیں رہا, امام کا بدن ہریا کیا گیا. عزاداروں پرسا دیجئے کہ رخصت آخر ہے, کوئی مرد موجود نہیں جو حسین کو روانہ کرتا, بس بہن زینب ہے اور بیویاں ہیں, وہ بیوائیں ہیں جن کے شوہر مر چکے ہیں, بھائی جا چکے ہیں, بیٹے جا چکے ہیں, یتیم بچے جو صبح سے شہادتیں دیکھ رہے ہیں. امام حسین کو کچھ یاد آیا, بابا کی وصیت یاد آئی, بہن سے کہا بہن اپنی چادر کو اپنے بازوؤں پر سے ہٹا. بی بی نے چادر کو ہٹایا, بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے, اس مقام کے جہاں پر رسیاں بندھنے والی. اس زینب کو یاد آیا, بھیا سے کہا بھیا جھکنا, امام جھکے, زینب نے بھائی کے گلے کے بوسے لائی. جہاں پر شمر کا کند خنجر چلنے والا تھا, میں سزا داروں بی بی زینب نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابوں کو پکڑا, ایک ہاتھ سے بھائی کے بازو کو تھاما, بھائی کو روانہ کیا, زلزلا کی پشت پر ہاتھ رکھا. اے زلزلا میرے بھائی کو ٹھہر کے عزاداروں مولا چاہتے آگے بڑھے, یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. امام نے جھک کر دیکھا, چار سالہ ننی بچی گھوڑوں کے صبح سے لپٹ کر بیٹھ کر رہی, گریہ کر رہا ہے زلزلا, گریہ کر رہی ہے بچی. اے زلزلا میرے بابا کو نہ لے جانا, جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا. عزاداروں تاریخ کہتی ہے امام علی مقام ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آئے, بیٹی کو سینے سے لگایا, مولا نے چند جملے کہے جو نالی اکبر کے جنازے پر کہے, نہ عباس کے لاشے پر کہے. مولا کہتے ہیں بیٹی گریا نہ کرو, کہ تمہارے رونے سے میرا دل پارا پارا ہوتا. عزاداروں امام کو سکینہ کا رونا برداشت نہیں تھا, گوارا نہیں تھا سکینہ گریا کرے. اے بیٹی میرے بعد رو لینا, کہ رونا یتیموں کو جیب دیتا ہے. مانا آپ تو چلتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے, بیٹی میرے بعد رو لینا, رونا یتیموں کو جیب دیتا ہے, کہ رات کی شہادت کے بعد آپ کی بچی کی یتیم پروری ایسے کی گئی. یہ سکینہ کا رخسار تھا صبر کے تماشے سے, سکینہ کے گوشوارے سے, ملونوں کے ہاتھ سے, سکینہ کی پشت تھی صبر کے تاتی آنے سے. عزاداروں پوچھا دیجئے اس مظلومہ بچی کا, جو صحرائے کربلا میں شام غریبہ, کبھی ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف,